کچھ لوگ ولایت ولایت کہہ رہے ہیں، اہل بیت کی ولایت کا اقرار بھی کر رہے ہیں، لیکن اہل بیت کی ولایت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھ رہے ہیں۔ زندگی کے کچھ حصوں میں اہل بیت کی ولایت مانتے ہیں، کچھ حصوں کے اندر اپنی منمانی کرتے ہیں، کچھ حصوں میں کفر کی سن رہے ہوتے ہیں۔ پہلی ذمہ داری تو ہم لوگوں کی یہی طے پاتی ہے کہ اگر ہم اہل بیت کی ولایت کے ماننے والے، اس ولایت کو دنیا کے ہر خطے اور اپنی زندگی کے ہر حصے میں قبول کریں۔ جیسے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ غدیر قوم میں جس آدمی کو سزا ملی، اس کو سزا اس بات پر ملی کہ اس نے کہا کہ میں سب کچھ ماننے کو تیار ہوں لیکن حاکمیت نہیں مانوں گا، سیاسی حاکمیت نہیں مانوں گا امیر المومنین کی، اس کو سزا ملی۔ پہلی ذمہ داری تو یہ کہ ولایت کو اس کی تمام تر مجموعے کے ساتھ تسلیم کر لیں کہ ہاں ٹھیک ہے، زندگی کے ہر شعبے میں اہل بیت کی ولایت نافذ ہے۔ اب وہ معاملہ میری معاش کا ہو، رزق کا معاملہ ہے، اس میں بھی اہل بیت کی ولایت نافذ ہے۔ میرے خاندان کا معاملہ ہے، اس میں بھی اہل بیت، میری خوشی، میرا غم، میرا کمانا، خرچ کرنا، ہر چیز میں سب سے پہلے اہل بیت اثر علیہ السلام کی ولایت کو تسلیم کر لیا جائے۔ جب ان کی ولایت کو تسلیم کریں گے، سخلین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تب ہمارے سامنے قوانین بننا شروع ہو جائیں گے کہ بھائی ہماری زندگی میں ہونا کیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم اس طرح کا ایک جامع حکم ارشاد فرماتا ہے، فرماتا ہے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ بہت بنیادی آئے کریمہ ہے، فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب یہ جو دو الفاظ ہیں، فذکرونی، تم مجھے یاد رکھو میں تمہارا ذکر کروں گا، اذکرکم، یا مثلا کوئی اس کو اگر اردو میں سلیس میں ترجمہ کرنا چاہے جو گہرائی میں جائے تو شاید غلط لگے گا کہ میں تمہارا ذکر کروں گا یا میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ خدا نے رابطہ دے دیا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا نگہبان میں بنوں، تمہاری ہر چیز کو میں قرار دوں، تو تمہارا صرف اتنا کام ہے کہ تم اپنے ہر کام میں میری رضایت کو مقدم کر دو۔ فذکرونی، اپنے ذہن میں رکھو کہ خدا ہے، جو کچھ ہے وہ خدا کی طرف سے۔ اب اس فذکرونی کی چند مصادیق دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے بن جائے کہ اصل زندگی میں کرنا کیا ہے۔ بالکل مثال کے طور پر جیسے ہم اور آپ اپنی میڈیکل سائنسز کے اندر ہوتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی فنا فنا بیماریاں معاشرے کے اندر بہت رائج ہیں، تو کیا کریں؟ مثلاً وہ کہتا ہے کہ بھائی پہلا کام تو یہ کرو کہ جو پانی پینا وہ صاف پینا، کیونکہ تمہاری صحت کا جو اصلی راز ہوگا وہ پانی کے اندر ہوگا۔ تو قرآن کریم نے ہمیں گویا مانوی دنیا کا پانی دے دیا، پانی کیا دیا ہے؟ کا فذکرونی، میرا ذکر کرو، یہ بنیادی ترین چیز ہے۔ اس ذکر کرو کے مصادیق کیا ہیں، چند مصادیق بیان کرتے ہیں۔ درود بھیجا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں لگتا ہے ذکر کا بنیادی ترین مصداق یہ ہے کہ ہر چیز کے پیچھے خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، ہر چیز کے پیچھے خدا کو ڈھونڈنے، جو کچھ ہے وہ خدا کی طرف سے، طاقت ہے یا نہیں ہے، کمزوری ہے یا کچھ بھی ہے، جو کچھ ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اس خدا کو ڈھونڈیں، اپنے کاموں میں اس کو تلاش کریں۔ مثلا اگر کوئی نعمت ملی ہے تو جس کے ذریعے ملی ہے 10 دفعہ اس کو کہہ رہے ہیں شکریہ شکریہ، سب سے پہلے یہ سوچیں اس کو بھی خدا نہیں بھیجا ہے، اس کا شکریہ ادا کیوں نہ کروں، اس سے پہلے اس کا شکریہ ادا کریں۔ اگر آپ کو خدا تعالیٰ نے کسی مشکل سے بچایا ہے، مت کہیں کہ مثال کے طور پر میں بچ گیا، قبول کریں کہ میں نہیں بچا ہوں، وہ خدا کا جس نے مجھے بچا لیا، ورنہ میں مصیبت میں پڑ جاتا۔ حضرت ابراہیم کی زبانی خدا تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، ادب ظاہر ہوتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا، فرمایا وہ خدا ہے جس نے مجھے زندہ کیا ہے، وہ خدا ہے جو مجھے کھلاتا ہے، وہ خدا ہے جو مجھے پلاتا ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے جب میں مریض ہوتا ہوں وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں مریض ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ صحیح، اچھا وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے، وہ مجھے زندہ کرتا ہے، پھر یہ کیوں نہیں کہا جب وہ مجھے مریض کرتا ہے؟ کہا نہیں، نقص جو آتا ہے وہ میری طرف سے آتا ہے، نقص میری طرف سے ہے، پھر وہ نہیں جو مجھے مریض کرتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں مریض ہوتا ہوں، کچھ نہ کچھ تو ہے کہ میں نے کیا ہے، جب میں مریض ہوتا ہوں فہو یشفین، تو مجھے شفا دیتا ہے۔ جو کچھ اس کائنات کے اندر انجام پا رہا ہے خیر میں، خدا تعالیٰ کی طرف سے، اور جو کچھ ہم انجام دے رہے ہیں نقص میں، اس کو ہمیں جھیلنا پڑ رہا ہے، اس کے پیچھے صرف خدا تعالیٰ کو ڈھونڈنا ہے کہ اس کی رضایت کو کیسے طلب کیا جائے۔ بس پہلا مزاق ذکر کا یہ ہے کہ ہر معاملے کو خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. آپ کو کوئی بھلائی ملی ہے خدا کا شکر بجا لائیں, کوئی مصیبت میں پڑے ہیں تب بھی خدا کا شکر بجا لائیں کہ نہیں معلوم کون سی برائی تھی جو میری طرف آ رہی تھی اور خدا نے سختی کے ذریعے سے میرا امتحان دے دیا, اس سختی کے ذریعے سے مجھے اس برائی سے محفوظ کر لیا. مثلاً کسی موقع پر ختم مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے, درود بھیجے گا ان کی ذات مقدس پر ضرور کیا ہوتا ہے, ہر شخص سے غلطی ہوتی ہے اور گناہ پر سزا ہونی ہے. اصحاب کے چہروں کے اوپر رنگ تبدیل ہو گیا, انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ ہم سب کو کسی نہ کسی سزا سے گزرنا ہے. فرمایا ہاں سب کو سزا سے گزرنا ہے, سب ڈر گئے. اس کے بعد کہیں گے پھر ہمارا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو نزلہ بخار جیسی چھوٹی چھوٹی بیماریاں نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا ہوتی ہیں. فرمایا اسی طرح خدا تم مومنوں کو بیماریوں کے ذریعے سزا دے دیتا ہے, بیماریوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے. اب وہ جو توحیدی بصیرت رکھنے والا ہے, میں نہیں کہہ رہا وہ ہر غلطی کو کہ یہ خدا نے کیا ہے خدا نے بھیجی ہے, نہیں, دو طرف سے دیکھتا ہے اپنے آپ کو. جیسے کسی مشکل میں پڑتا ہے سب سے پہلے تو استغفار کر رہا ہوتا ہے خدا کے سامنے کہ خدا اگر میں نے گناہ کیا ہے میں استغفار کرتا ہوں, اور اگر یہ گناہ کی سزا میں ہے تو میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں کہ تو نے اسی دنیا میں مجھے سزا دے دی ہے, میں راضی ہوں. اگر گناہ کی سزا میں کہا ہے میں راضی ہوں, استغفار کرتا ہوں اور سزا کو جھیلنے کو تیار ہوں, اور اگر تو میرا امتحان لے رہا ہے میں تب بھی راضی ہوں کہ تو نے مجھے امتحان لینے کے قابل قرار دیا ہے, ورنہ تو کافروں کا امتحان نہیں لیتا دنیا کے اندر, ان کو بھر بھر کے دنیا دے دیتا ہے, ان کو مگن کر دیتا ہے. قرآن کریم کی اصطلاح میں فرحین اپنی زندگی میں مگن کر دینے والا بنا دیتا ہے. تو نے مجھے مگن نہیں کیا, تو نے دو چار مصیبتوں میں مجھے ڈال دیا تاکہ اس کے ذریعے سے میں ہوشیار رہوں, میں ہوشیار رہوں اور تیرے راستے کے اوپر چلنے کی مسلسل کوشش کروں. اپنی زندگی کے اندر یہ چند اصول بنانے, فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, واشکرولی اور میرا شکر بجا لاؤ, میرا شکر بجا لاؤ. یہ خدا چاہتا ہے, اس کا قانون اس دنیا کا ایسا ہے کہ اس کا شکر بجایا لائے تو پھر یہ پوری کائنات ساتھ ہے, پوری کائنات ساتھ ہے. ابھی خیر میں کل یا پرسوں کہیں کسی کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا کہ اور اچانک یہ ذہن میں آ گیا کہ عرض کر دوں, یہ اپنی زندگی میں کوئی دن ایسا نہ جانے دیں جب آپ نے کچھ نہ پڑھا ہو, کچھ نہ کچھ پڑھیں اچھا اچھے میٹر میں سے. یعنی آپ کے سرہانے کچھ کتابیں ایسی ہوں جو آپ یہ طے کر لیں کہ بھائی ہر رات سونے سے پہلے دو چار لائنیں ہی صحیح ضرور پڑھوں گا. ایک جملے میں مولانا نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جس طرح جسم تھک جاتا ہے اسے آرام کی ضرورت ہے, تمہاری روح تھک جاتی ہے اسے حکمت کی ضرورت ہے. روح تھک جاتی ہے انسان کی, بھائی آپ زندگی دن بھر آپ نے دوڑ دھوپ کی, یہاں گئے وہاں گئے مثلا حلال کمانے کے لیے صحیح, بھائی آپ دوڑ کی, اب زندگی میں تھکے مارے گھر آئے, اب آپ سونے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے جسم کو تو تم نے تھکے ہوئے سے آرام دے دیا, روح کو آرام دو نا. روح کو آرام کیسے دے سکتے ہیں؟ دو روایتیں پڑھو, نہجو بلاغہ سے دو جملات پڑھ لو, اس کے اوپر غور و فکر کرو. روح آرام پائے, روح کا آرام کس نے ہے؟ روح امر خدا سے ہے, خدا اور اس کی حجت سے متصل ہو روح کو آرام ملتا ہے. یہ خدا سے روح کا آرام, روح کا آرام ذکر خدا سے ہے وہ جو دل سے ہو, روح کا آرام اللہ کی حجت سے اتصال میں ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام سے متصل ہونے میں اگر ان کا ذکر خلوص سے ہو, یہ روح کا آرام ہے. تو ایک طرف سے آپ اپنے جسم کو آرام دے رہے ہیں, دوسری طرف سے اپنی روح کو مطمئن کیجیے. کچھ باتیں حکمت کی, میں ذہن میں آتا ہے ایک دفعہ طالب علمی کے زمانے میں کسی مالی مسئلے کی وجہ سے بہت پریشان ہوا, بہت پریشان ہوا. تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی دفعہ, کل مغرب میں نماز پڑھنے گیا, وہاں پہ ایک مولانا صاحب نماز پڑھا رہے تھے, ان کے چہرے کو دیکھ کے مجھے کافی سکون ہوا. میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ صاحب میں بہت پریشان ہوں, مجھے کچھ مالی مدد سے ضرورت نہیں ہے آپ سے, میں ہی چاہ رہا ہوں آپ مجھے کچھ نصیحت کر دیں اس وقت, کیونکہ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے اس وقت. اس وقت انہوں نے مجھ سے کہا, کہنے لگے کہ تم نے اصولیں کافی پڑھی ہے. میں نے کہا کبھی کبھی کچھ حصے دیکھے. کہنے لگے اس کی روایات کو مسلسل پڑھتے رہو, اسی میں تمہارے لیے سب کچھ ہے. حقیقت یہ ہے میں طالب علمی کا وہ دور تھا، میں اس جملے کی شاید گہرائی کو سمجھ نہیں پایا، میں ان کی اس نصیحت کو لے لیا کہ ہاں ٹھیک ہے بزرگ ہیں نصیحت کر رہے ہیں اور یقیناً میرے لیے بھلائی ہوگی، لیکن درک نہیں کر پایا. ابھی سمجھ میں آنے لگا ہے کچھ کچھ کے اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں کیوں انہوں نے کہا کہ سب کچھ اسی کے اندر ہے، چھپے ہوئے راز ہیں یہاں پر. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے کوئی ڈاکٹر آئے اور کہے میں نے 30 سال تحقیق کی، میں تمہیں ایک راز بتاتا ہوں، کتنا اہم ہے. آسمانوں کو راستوں کو جاننے والا کہہ رہا ہے میں تمہیں کچھ چیزیں بتا رہا ہوں، کتنا اہم ہونا چاہیے. وہ آسمانوں کے راستوں کو جاننے والے وہ کہتے ہیں تم زمین کے اوپر رہنے والے تم کو نہیں معلوم، ہم تمہیں بتاتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے چند چیزیں بتائیں جن کے اوپر ہزاروں انسانوں کا خون بہ گیا کہ یہ چند چیزیں محفوظ کیسے رہیں گی. پھر چند روایتیں بچ گئیں اور بہت کچھ نہ بچ سکا، تو جو چند بچی ہوئی تھیں ان میں سے کچھ ایک کتاب میں میرے پاس آ گئی. کتنی قیمت ہونی چاہیے، کتنی قیمت ہونی چاہیے ان چند روایات کی، ہم نے ان قیمتوں کو نہیں پہچانا. کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے لیے لائن میں بیٹھتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جسم کو بچائے گا جس نے بچنا ہی نہیں ہے، اور وہ جس نے روح کو بچانا ہے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت کے ایک کونے سے لے کر آخری کونے تک، اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتے. اذکرونی اذکرکم واشکروا لی، شکر بجا لاؤ، شکر بجا لاؤ میرے اہل بیت پر. وہ جاہلوں کے ماننے والے ہوتے تو ابھی تک زندگی میں گمراہ ہو رہے ہوتے. شکر بجا لاؤ، میں کیسے شکر بجا لاؤں کہ میں اہل بیت کے در پہ پہنچ گیا. سمجھو، دیکھو تو صحیح انہوں نے کیسے انسان بنائے ہیں، کیسا انسان بنانا چاہتے ہیں، اس کو سمجھو، یہ شکر ہے. زبان سے میں کہوں خدا یا تیرا شکر تم نے اہل بیت کا معتقد بنایا، تو شکر نہیں، عمل میں بھی تو دکھاؤ بھائی. عمل میں آپ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو لے لیجیے، مثلا آج آپ کی خدمت میں عرض کیا، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیے، کوئی نہ کوئی کتاب ایسے دیکھتے رہیے جس میں اہل بیت کی تعلیمات سے کچھ ملتا رہے. اور خاص کر اصرار کروں گا اردو زبان میں اگر کہیں مل جائے علماء کے واقعات، علماء کے واقعات پہ اصرار اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں سے لوگ ہیں، یہ سب معصومین کے شاگرد ہیں، کوئی معصوم تو نہیں ہے، سب ہماری اور آپ کی زندگی جیسے گزارنے والے لوگ تھے. ان کو خدا نے اتار لیں اہل بیت کی پیروی کے نتیجے میں، ان کی محبت کے نتیجے میں مقامات دیے. دیکھیں ان لوگوں نے کیسے زندگی گزاری ہے. اچھا یہ لوگ اپنے راستوں کے ایکسپرٹ ہیں، ان کے اوپینین ایکسپرٹ اوپینین ہے. انہوں نے 30-30-40-40 سال محنت کرنے کے بعد وہ کچھ حاصل کیا اس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے. اب اگر وہ 40 سال کے تجربے کے بعد مجھے 2 جملے کہہ دے اور بتائے کہ میں نے 40 سال جب اس راستے کے اوپر اپنا وقت گزارا تو میں نے یہ سیکھا، اس کی قیمت ہے. پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے یہ راستہ طے کیسے کیا، شاید میں بھی 2-4 ہاتھ پاؤں ماروں، شاید مجھے بھی کچھ مل جائے. اس خاطر ان لوگوں کے تجربے کی بہت قیمت ہے اور ان کے تجربے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور سر فہرست ظاہر ہے قرآن کریم ہے، کوئی نسخہ قرآن کریم سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، کوئی نسخہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. تو پہلے ان کے اوپر قرآن کریم ہر روز 25 آیات کریمہ جیسے کہ مقرر عرض کر رہا ہوں کم از کم، اور اہل بیت اثار علیہ السلام کی تعلیمات میں سے، نہج البلاغہ میں سے، دوسری کتابوں میں سے. کچھ نہیں کر سکتے نہج البلاغہ کے کلمات قصار، چھوٹے چھوٹے جملات، ایک ایک 2-2 جملے روزانہ دیکھیں. بعض اوقات ایک جملہ ایسا اثر ڈالتا ہے انسان کے اوپر کہ انسان ہل کے رہ جاتا ہے. اور ظاہر ہے جملات مولا کے ہیں تو زندہ جملات ہیں، کوئی کتاب میں لکھے ہوئے تو نہیں ہیں. نہیں معلوم خدا نے متعال قیامت کے دن نہج البلاغہ کے جملات کو کیسا روپ دے گا، کس شکل میں ہمارے سامنے ظاہر کرے گا. آج کل تو ہمارے سامنے مکتوب بس جملات ہیں. مثلا ایک جملے میں لکھا کہ رزق کو بڑھانے کا سب سے اچھا وسیلہ صدقہ دینا ہے. ویسے تو چھوٹا سا جملہ ہے لیکن جملہ امیر المومنین کا ہے، اس لیے پوری کائنات کا تجربہ اس کے اندر ہے. وہ اپنے سارے تجربے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ رزق کو بڑھانے کا سب سے اچھا ذریعہ صدقہ دینا ہے. ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ بھئی اگر میں مصیبت میں ہوں اس کا مطلب یہ راستہ ہے جس کا مجھے کام کرنا ہے. یا مثال کے طور پر کسی اور جگہ انسان کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، کوئی نصیحت ارشاد فرماتے ہیں، کسی چیز سے ڈراتے ہیں، کسی چیز کی رغبت دلاتے ہیں، سب کو دیکھنے کی کوشش کرو. یہ وہ حکمتیں ہیں جو میری اور آپ کی روح کو کچھ نہ کچھ زندہ کرتی رہیں گی. اور ہر روز مثال کے طور پر جب کے ظاہر کے آخری دن ہے تو چند چیزیں جو ذہن میں آتی ہیں عملی رکات کے حساب سے وہ میں آپ کی خدمت میں جو کچھ میرے ذہن میں آتا ہے وہ عرض کرتا چلے جاؤں. درود بھیجے گا محمد والے محمد میں سے. ہمارے پاس روایات کے اندر ہے کہ فرماتے ہیں ہر روز 70 دفعہ کم از کم استغفار کرو. اچھا کوئی ٹائم بھی لگنے والی چیز نہیں ہے. وہ جو ایک جملہ ہے کہ ذکر خدا کے لیے وقت کی نہیں توجہ کی ضرورت ہے. یہ مت سوچیے گا آپ کے پاس وقت نہیں ہے. وہ ایک دوست ابھی بتا رہے تھے کل پرسوں, کہہ رہے تھے کہ اگر وہ کاؤنٹر ہی ہاتھ میں رہ جائے, تصویر ٹائپ کا جو میکینیکل تصویر ہے, کہ اگر وہ کاؤنٹر ہاتھ میں رہ جائے تو ڈیلی 400-500 دفعہ درود پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اگر وہ کاؤنٹر ہاتھ میں نہ ہو تو پھر 20 بھی نہیں پڑھتا. اچھا 500 پڑھنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے وقت بہت ہے ہمارے پاس, توجہ نہیں ہے. اگر کہیں ڈیلی 70 دفعہ استغفار کریں تو ممکن ہے کوئی یہ سوچے بھائی اتنے بزی شیڈیول میں سے 70 دفعہ کا ٹائم کتنا نکلے گا. نہیں بھائی, 70 دفعہ کہنے کے لیے بہت ٹائم نہیں چاہیے, اصل معاملہ توجہ چاہیے. اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے گیپس میں, اگر میں کہہ رہا ہوں تو اچھا نہیں لگ رہا مجھے کہ میں کہہ رہا ہوں گیپ میں اس کو رکھنا ہے, اصل میں تو اس کے ذریعے سے باقی چیزیں گیپ میں جانی چاہیے. یہ اصل ہونا چاہیے باقی گیپس ہیں, لیکن چلیے ٹھیک ہے ابھی جیسا بھی ہے اس میں اس طرح سے رکھنا ہے کہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس طرح سے رکھیں کہ مثال کے طور پر ڈیلی 70 دفعہ استغفار اس ٹائم سے اس ٹائم کے دوران کروں گا. جو عمل کر رہے ہیں اس کا ایک وقت معین کریں, ہر وقت میں گھمائیں نہیں اسے, اثرات کم ہوتے ہیں. یہ لوگ انہوں کی نصیحتیں اس طرح سے کہہ رہی ہوتی ہیں, کہتے ہیں جو ذکر کرنا ہے ایک خاص ٹائم میں کرو, ایک ٹائم پکڑ لو اس ٹائم میں وہ ذکر مسلسل کرو پھر. اور مثال کے طور پر اس طرح کی نصیحت کرتے ہیں کہ سال میں 360 دن اس طرح سے جو اسلامی کیلنڈر میں لے رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کم از کم 360 دن کرو تو اثر ہوگا, 360 دن کرو تو اثر ہوگا. اس کی کوئی تعویل اس طرح سے دی ہوئی ہے, تعویل اس لیے عرض کر رہا ہوں ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے عرض کر رہا ہوں. مثلا اس میں لکھا ہے کہ تم لوگوں کی روح میں 360 رگیں ہیں, جب تک ان ہر رگ کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوگا تمہاری روح تبدیل نہیں ہوگی. نہیں معلوم اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, لیکن بہرحال ایکسپرٹ اوپینین ہے, احترام کرتے ہیں. تو جو کام نہیں کر رہے ہیں مثلا استغفار 70 دفعہ, ایک دفعہ دن میں ایک دفعہ 70 دفعہ کہیں پہ کہنا ہے اس کا ٹائم بنا لیں, اس ٹائم میں کہنا ہے. 2-4 دن تجربے سے سیکھیں کہ نہیں اس ٹائم میں سیٹ نہیں ہو رہا, اگلے ٹائم میں کوئی اور ہفتے بھر میں ایڈجسٹ کر لیں کہ بھائی اس ٹائم میں 70 دفعہ استغفار کرنا ہے بس. اس کے بعد طے کرنے کے بعد اب اس استغفار کو آپ 70 دفعہ کہنا شروع کر دیں. استغفار کیسے کیا جائے یہ تو ہر انسان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو یاد کرے. ایک استاد نے اس طریقے سے لکھا, اپنے ایک پیپر تھا اس کے اندر اس طرح سے لکھا, کہا مثال کے طور پر سوچو کہ خدا تو نے مجھے فکر دی, میں نے اس فکر سے گناہ کیے, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو نے مجھے آنکھیں دی, میں نے آنکھوں سے گناہ کیے, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. پھر کہنے لگے کہ اگر کہیں مثال کے طور پر آنکھوں کی استغفار کرتے ہوئے تمہارا دل اللہ کی طرف مائل ہو جائے تو آنکھوں کے 10 دفعہ استغفار کر لو, 20 دفعہ کر لو, گناہوں کو یاد کرو, شاید کچھ رونے کی طرف چلے جاؤ, شاید کچھ گریہ تاری ہو جائے. تو ایک ایک عضو کے اوپر خدا نمسان سے استغفار کرو, خدا ہے میں نے کیوں کیا یہ, استغفر اللہ. مثلا زبان کے اوپر پہنچ جاؤ, سوچو میں نے اپنی زبان سے کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہوگا, کتنی چیزیں میں نے غلط کہہ دی ہوں گی, کتنی میں نے غیبتیں کر دی ہوں گی, اور ہم ظاہر زندگی کے اندر اپنے دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ہم لوگ غلطیاں کر رہے ہیں. میں خود اپنے لیے کہتا ہوں, میں جانتا ہوں غلطیاں کر رہا ہوں, سب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. تو اس کے اوپر استغفار کریں اور ان چیزوں کو صحیح کرنے کی کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر, کیونکہ جتنے گناہ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں پہلے کیے ہیں یہ مٹے نہیں ہیں, یہ ساتھ چل رہے ہیں اور یہ ہماری مانویت کو بڑھنے نہیں دے رہے. بس کسی دن ہم اتنی محنت کرتے ہیں, فرض کریں آپ نے کوئی اعمال انجام دیے, شب قدر تھی آپ نے اتنے اعمال انجام دیے, یا مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے بھائی میں حج کر کے واپس آ گیا ہوں, دیکھ رہا ہوں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. کوئی کہتا ہے میں زیارت کر کے واپس آ گیا, دیکھا جیسے گیا تھا ویسے ہی آیا ہوں, کوئی اندر سے تبدیلی نہیں آئی. کیوں تبدیلی نہیں آ رہی؟ انہی جگہوں کے اوپر انسان تبدیل ہوئے ہیں, انہی جگہوں کے اوپر انسان ملائکہ سے آگے بڑھے ہیں, ہم کیوں نہیں تبدیل ہوئے پھر؟ اس وجہ سے کہ وہ جو پیچھے بہت کچھ چل رہا ہے وہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہا ہے. اپنے زندگی میں استغفار کو شیڈول میں لائیں اور اپنے تمام پچھلے گناہوں کے اوپر استغفار کریں, حتی الامکان اللہ کے حضور اپنے دلوں کو جھکائیں کہ خدا غلط ہوا جو کچھ بھی ہوا اب تجھ سے معافی مانگتے ہیں. تو دل میں کوئی ایک ٹائم رکھنے آنکھوں کی استغفار کانوں کی استغفار. اچھا اگر ہمارے اعضا گناہوں کے اثرات سے پاکیزہ ہو گئے تب کیا ہوگا؟ تب کیا ہوگا؟ تب ان اعضا کے ایکویلنٹ ان اعضا کے پیچھے جو برزخی اعضا ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیں گے. مثلا یہ جو آنکھیں ہیں ابھی تو یہ میٹیریل آنکھیں ہیں, یہ سیمنٹ دیکھیں کنکریٹ دیکھیں لکڑی دیکھیں, ان آنکھوں کے اوپر گناہوں کا پردہ ہے تو پیچھے کی جو برزخی آنکھیں ہیں وہ بھی کام نہیں کر رہے ہیں. برزخی آنکھیں کام نہیں کر رہی, صرف مادی آنکھیں کام کر رہی ہیں. اچھا برزخی آنکھوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ چھپے ہوئے حقائق کو دکھائیں, اللہ کی نشانیوں کو دکھائیں, وہ ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں, ہمیں صرف یہ میٹیریل چیزیں نظر آ رہی ہیں. اس معاملے میں ہماری آنکھ اور کیمرے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. ہماری آنکھ اس وقت کیمرے کی طرح کام کر رہی ہے جبکہ کیمرہ ہماری آنکھ کی طرح کام کر رہا ہے. تو دونوں ایک جیسے ہیں. اس آنکھ کو اگر صحیح عین اللہ بنانا ہے, اللہ کی دیوی آنکھ بنانا ہے, تو کیا کرنا ہوگا کہ وہ حقائق کو کشف کرے. تو ہمیں اس مادی آنکھ کے اوپر جو گناہوں کے اثر پڑے ہیں ان کو استغفار سے زائل کرنا ہوگا. جب یہ مادی آنکھ گناہوں کے اثر سے زائل ہو جائے گی, صاف ستھری ہو جائے گی, تب وہ باطنی آنکھ جو برزخی آنکھ کہہ سکتے ہیں وہ اپنا کام کرنا شروع کر دے گی. اب ہمیں حقائق نظر بھی آئیں گے, سمجھ بھی آئیں گے. یہ مرحلہ گزر نہیں پا رہا ہمارا, اس وجہ سے نہیں گزر پا رہا. جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے ان لوگوں کی کتاب میں پڑھ پڑھ کے کہ بھئی جو ہمارے ساتھ مشکل ہے وہ یہ مشکل ہے. مثلا کوئی کہتا ہے جناب ابھی کل پرسوں میں عرض کر رہا تھا, عرض یہ کر رہا تھا, بعد میں یہ بات اس طرف چلی گئی کہ جناب کل پرسوں میں نے کہیں پہ دیکھا کتاب میں لکھا تھا کہ ایک شاگرد نے کہا کہ میں اپنے استاد سے ملنے گیا, وہ اس طرح کی بات تھی, میں کبھی کبھی واقعہ سناتے وقت کچھ ڈیٹیلز میں گڑبڑ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر وہ ڈیٹیلز امپورٹنٹ ہوتی ہیں تو سوچتا ہوں کہ وہ نہیں گڑبڑ ہونی چاہیے, لیکن بعض اوقات کچھ ایک دو جملے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو میں اس کو جملوں کو ایسے بولنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ معاف ہو جائے میرے لیے. تو مثلا اگر میں کہہ رہا ہوں وہ استاد کے پاس گئے انتظار کر رہے تھے, ممکن ہے درس کے لیے وہ آئے ہوں, استاد آئے ہوں, یہ نہ گئے ہوں. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں میرے ذہن سے تھوڑی تھوڑی ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. تو بہرحال کچھ اس طرح سے تھا کہ وہ اپنے استاد کے کہیں پہ انتظار کر رہے تھے یا ان سے ملنے گئے, تو انہوں نے دیکھا کہ وہ عبادت کر رہے ہیں, وہ نماز پڑھ رہے تھے مثلا, انہوں نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ کہنے لگے کہ میں جس کمرے میں بیٹھا تھا اچانک مجھے عجیب احساس ہوا کہ جیسے وہ ہم پڑھ رہے ہیں تو پورا کمرہ بھی ہم پڑھ رہا ہے. پورے کہنے مجھے ایسا احساس ہوا کہ سارا کمرہ ان کے ساتھ مل کے ہم پڑھ رہے ہیں اتنی زور زور سے. اور ایک عالم کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ کہیں پہ گئے سونے کے لیے تو کسی نے پوچھا کہ سو لیے, اس طرح کا کوئی جملہ تبادلہ ہوا کہ سوئے, انہوں نے کہا نہیں سو نہیں پایا, یہ جو بستر تھا اتنا ذکر کر رہا تھا کہ آنکھ ہی نہیں لگی میری. ان کے کانوں میں یہ آوازیں آ رہی ہیں, ہمارے بند کانوں میں کبھی نہیں آئی, کسی فرشتے کی چہل پہل کی آواز نہیں آئی, کبھی خدا کی کسی آیت کے اترنے کی آواز نہیں آئی, کبھی کوئی چیز نہیں آئی ہمارے کانوں میں. یہ کیوں نہیں آئی؟ جب ان کانوں میں اتنی میوزک پڑ چکی ہے, اتنے جھوٹ پڑ چکے ہیں, غیبتیں پڑ چکی ہیں, تو واقعی اس کو بند ہو جانا چاہیے تھا. اس خاطر یہ سب بند ہوئے ہوئے چینلز ہمارے. اب ان کو کھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ اتنی پاکیزگی دکھائی جائے, ایکسٹرا لوڈ جو ڈیلی آ رہا ہے اس کو روکیں, اور وہ جو پچھلا بار جمع ہوا ہوا ہے اسے کسی طریقے سے فارغ کریں, تب کہیں جا کر یہ بند دریچے کھلنا شروع ہو جائیں گے, پھر کانوں میں آواز بھی آئے گی. شیخ عباس قمی کہتے ہیں مجھے ہر روز صبح فرشتہ جگاتا ہے, ہم آج تک الارم لگا لگا کے مر رہے ہیں, کوئی بھولا بھٹکا فرشتہ بھی ہماری طرف, فرشتہ چھوڑ جن بھی نہیں آتا جگانے کے لیے, کچھ تو ہمارے بھی نصیب جاگے بھائی, کبھی تو کوئی ہمیں بھی جگائے, کوئی نہیں جگا رہا, دماغ سویا ہوا ہے. اللہ کے لیے جاگتا دماغ تو فرشتہ بھی پھر جگا دیتا ہے, یہ سارے کام ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو جگائیں, ان سب بند اعضاء کو فعال کر دیں, جب یہ ساری چیزیں ایکٹیو ہو جائیں گی تب یہ سب کچھ ہمیں نصیب ہوگا جو ان لوگوں کو نصیب ہوا ہے. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے بھائی وہ ایران میں نصیب ہوا ہے, پاکستان میں نہیں ہو رہا. ممکن ہے کوئی سوچے نہیں کہ آپ شاہ کے زمانے میں اس بدبخت معاشرے کے اندر رہنے والے بڑے بڑے عرفا تھے جنہوں نے ان کو تبدیل کیا ہے. مثلا حیث اللہ شاہ آبادی جن کو امام خمینی عارف کامل کہتے ہیں, ایک شخص ہے بس جس کو امام خمینی عارف کامل کہتے ہیں, حیث اللہ شاہ آبادی. ان آیتاللہ شاہ آبادی کے زمانے ہی میں تہران کے اندر رجب علی خیاط بھی تھے. یہ زمانہ کوئی گولڈن پیریڈ تھا تہران کا کہ دو اس صدی کے بڑے نامور عارف ایک ہی وقت میں اس ایک شہر کے اندر تھے. حسن کی داستان عجیب تھی. ایران جو تبدیل ہوا اس کے پیچھے پیچھے سلسلہ عرفا تھا. اس سلسلہ عرفا نے امام خمینی سے دو نسل پہلے 300 عارف بنائے. 300 عارف ایک استاد نے. ان استاد کی جو بنائے عرفا تھے انہوں نے شاگرد بنائے. جب امام خمینی فرانس میں تھے جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے اس سے کچھ پہلے یہ تمام عرفا کے شاگرد ایک ایک شہر میں دو دو تین تین پہنچ گئے. اصفہان میں، تبریز میں، تہران میں، مشہد میں، ہر ہر شہر میں دو دو تین تین پہنچ گئے. تو ہر عارف نے دو تین عرفا نے ایک ایک شہر سنبھال لیا اور ان شہروں کے اندر اپنے عرفان کے اثرات کو پھیلانا شروع کر دیا. اس میں تہران کے جو نصیب میں آئے وہ آیت اللہ شاہ آبادی تھے اور رجب علی خیاط تھے کہ دونوں پائے کے عرفا تھے. ان لوگوں کی محنتوں سے اور بعد میں ظاہر لوگوں نے قربانیاں دیں، ایثار کیا، فداکاری کی، یہ پورا ایران ایک عرفانی فضا میں ڈھل گیا. البتہ اس میں رہنے والے بہت سارے لوگ ابھی بھی بدبخت ہوں گے جنہوں نے اس بات کو بالکل نہیں سمجھا ہے، اور ان سے بہت دور رہنے والے ابھی بھی کچھ خوش قسمت ہوں گے جنہوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. میں نہیں کہہ رہا کہ جو کوئی وہاں پہ رہ رہا ہے سب کے سب پائی کے ہوئے فرشتے بن گئے اور سب باہر رہنے والے سب کے سب بے وقوف رہ گئے، نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن بہرحال ان کا اثر تھا. یہ اہل ولایت تھے، انہوں نے ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کو درج کیا. آیت اللہ شاہ آبادی کبھی موقع ملے ان کے بارے میں کہیں اگر اردو میں ملتا ہے کہیں پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. اس پائے کے عالم تھے. ایک دن ان کا بیٹا آیا ان سے کہنے لگا کہ آوا میں نے ایک خواب دیکھا ہے. کہنے لگا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہنے لگا کہ بیٹے نے بتایا. بیٹا کس پائے پر تھا؟ آیت اللہ شاہ آبادی کا. کہنے لگا میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، اب میں تھوڑا سا ذہن میں آ رہا، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ فاتحہ ہی میرے خیال میں اس بچے نے کہا تھا، اپنے باپ سے کہا. کہنے لگا بابا میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، ایک بیوی تشریف لائی، انہوں نے میری فاتحہ میں غلطیاں صحیح کی. اس کے بعد ان بیوی نے کہا میرے بیٹے ایسے پڑھو، کہا میرے بیٹے ایسے پڑھو. خود شاہ آبادی شیخ تھے، سید نہیں تھے. کہنے لگے اچھا یہ جو میری زوجہ سیدہ ہے اس کے ناطے بی بی نے میرے بچے کو میرے بیٹے کہہ دیا. تو جب وہ واقعہ سنا تو کہنے لگے مجھے تیری ماں کے سیدہ ہونے پہ پکا یقین ہو گیا. میں تو شیخ ہوں، جو بی بی نے تجھے کہا میرے بیٹے، اس کا مطلب ہے کہ بی بی کی میری زوجہ کی طرف سے ہوا. یہ اس پائے کے لوگ تھے. خود آیت اللہ شاہ آبادی شاہ کے زمانے میں نڈر ترین عالم تھے، شجاع ترین عالم تھے. ایک زمانے میں شاہ نے ان کے اوپر پابندی لگا دی. مجلس پڑھتے تھے ممبر پہ بیٹھ کے، شاہ نے پابندی لگا دی جس مسجد میں پڑھتے تھے اس کو سیل کرنے کی کوشش کی گئی. کئی دفعہ سیل کرنے کی کوشش کی، ڈٹ جاتے تھے، ٹکرا جاتے تھے شاہ سے اور جو بھی تھا. وہ ایک دفعہ آئے مسجد میں، دیکھا ممبر غائب ہے. ممبر کی جگہ پہ آ کے کھڑے ہوئے لوگوں سے پوچھا ممبر کہاں ہے؟ کب بتایا؟ وہ شاہ کے لوگ آئے تھے اور وہ اٹھا کے لے گئے. تو وہ شاہ کو کہتے تھے گدھا چرانے والا، اتنی جھوڑا کرتے تھے کہ وہ شاہ کے ملک میں بیٹھے تھے اسے کہتے تھے گدھا چرانے والا. تو کہنے لگا یہ گدھا چرانے والا سمجھ رہا ہے ممبر بولتا ہے، ممبر نہیں بولتا شاہ آبادی بولتا ہے. ممبر کو اٹھا کے لے کے گیا ہے، سمجھ رہا ہے شاہ آبادی نہیں بولتا تو میں بولتا ہوں. پھر بولنا شروع کیا. بہت جرات مند تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عرفان اور شجاعت کو ملا دیا تھا. اور میں ایک جملے میں عرض کروں، انہوں نے دین اور سیاست کو ملا لیا تھا. یہ تھے ماڈل، یہ تھے وہ جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے. دین میں پکے دیندار، علم عرفان کے اندر اس پائے کے اوپر پہنچنے والے، اور سیاست کے اندر ایسے زبردست نڈر، مجاہد، شجاع. یہ ہمارے آئیڈیلز ہیں. جو جوان ہمارے کام کرنا چاہتے ہیں، جو جوان ہمارے محنت کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے کہوں گا شاہ آبادی کو دیکھیں. ہم امام خمینی کو بھی نہیں سمجھ سکے تو ان کے استاد کو کہاں سمجھ پا رہے ہیں. لیکن اگر موقع ملتا ہے ان جیسوں کو دیکھیں، انہوں نے کیسے دین اور سیاست کو جمع کیا. انہوں نے دینداری میں دینداری کی پائے کی، اور سیاست میں سیاست کی اس پائے کی. نہ سیاست میں دین کو بلایا، نہ دین میں سیاست کو بلایا، دونوں کو لے کر چلے. یہ وہ آئیڈیل ہے جو ہم اچیو کر گئے، اپنے اندر لائے، تو ہمارے سامنے دنیا کی کوئی طاقت کھڑی نہیں ہوگی. اگر دو میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوڑ دی پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، پھر ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے. پھر ہم سب کی طرح جیسے باقی لوگ ادھر ادھر بکھر گئے ہم لوگوں کی زندگیاں گزر جائیں گی نعوذ باللہ تعالی، اثرات حاصل نہیں ہوں گے. آیت اللہ شاہ آبادی، ان کے اساتذہ، ان کے شاگرد اور ان کے جیسی تمام شخصیتوں کے مقامات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد والے محمد پر. مطمئن رہیے گا شاہ آبادی کہیں پہ بھی دفن ہوئے ہوں گے، ان کا مقام ایسا ہے کہ یہ لوگ بھی جانتے ہیں، یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے بھی کچھ وجود سے برکتیں ہیں. یہ اہل بیت کے شاگرد چھوٹے شاگرد نہیں ہیں، یہ اہل بیت کے بڑے پائے کے شاگرد ہیں. ایک عالم ایک اور بہت بڑے عارف کو یاد کر کے ہمیشہ سونے سے پہلے چند سورہ قدر پڑھتے تھے، ہمیشہ چند سورہ قدر اس عالم کو یاد کر کے ان کی روح کے صالح ثواب کے لیے پڑھتے تھے. البتہ سورہ قدر کیوں پڑھتے تھے اس کا بھی کوئی راز ہوگا. بہرحال ایک دفعہ جب بہت دن گزر گئے اس طرح پڑھتے پڑھتے تو کہنے لگے کہ اپنے ذہن میں سوچا ان کو خطاب کر کے کہ آغا صاحب آپ کو اتنی دفعہ تحفہ بھجوایا آج تک آپ کی طرف سے کچھ نہیں آیا، آپ نے بھی کچھ دینا ہے یا میں نے ہی دینا ہے؟ جب سوئے تو وہ خواب میں آئے کہنے یہ فلانی تم ایک دفعہ کسی آفس میں گئے تھے تمہارا کام پھنس گیا تھا نا، کہنے ہاں پھنس گیا تھا، کہ تمہیں لگ رہا تھا کہ وہ کام حل ہوگا؟ کہنے نہیں، کہنے میں نے کروایا تھا. اب بتا رہا ہوں تمہیں، تم کیوں سمجھ رہے ہو کہ تم نے ہمیں تحفے دیا، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کروایا ہے. یہ طاقت ہے، اہل بیت کے شاگرد ہیں یہ لوگ، ان کی شاگردی میں بہت کچھ ملا ہے ان لوگوں کو. ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی
اللہ علیہ محمد.
نہیں معلوم اصفہان کا تھا واقعہ، کون سے شہر کا تھا، یہ میرے ذہن سے نکل گیا. گویا عید کا کوئی دن تھا، عید کے جیسے دنوں میں دو چار افراد ایک کسی سے ملنے گئے مومن سے، اس کا گھر قبرستان کے برابر میں ہی تھا. تو وہ کہنے کہ ہم ایک آدمی کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ اس کو اطلاع دے کے پوچھے گھر پہ ہے نہیں ہے تو ہم اس کے گھر آئیں عید کے مبارکباد دینے کے لیے. تو باقی تین چار جو ہیں وہ قبر پہ ایک بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ دوست گیا معلومات لینے کے لیے. تو جو بیٹھے ہوئے تھے اس نے ان میں سے ایک نے ایسی مذاق میں کہا کہ اے مردے ہم جس کسی کے بھی پاس گئے اس نے کوئی فروٹ کھلایا ہے کوئی مٹھائی کھلائی، تو انہیں بھی کچھ کھلانا ہے یا ایسے ہی جانا ہے؟ تو اندر سے آواز آئی اگلے ہفتے اس دن آنا. کہنے لگی ہم سب کی حالت خراب ہو گئی اور وہاں سے اٹھتے وقت بھاگے. اور کہ پھر کہنے لگی جب ہم لوگ ہوش میں آئے تو ہم نے کہا اس کا مطلب اب ایک ہفتہ ہی رہ گیا ہے، کیونکہ اس مردے نے تو دعوت دی اب تو کام پورا ہو گیا ہے. تو اس کو لانگ تانگ کی بیوہ کو مجھ سے خطاب کرنے کی ضرورت کیا تھی، اپنی موت کو خود ہی بلا لیا. کہنے کہ وہ ایک ہفتہ گزرا، ہم نے کہا بھائی آواز تو قبر سے ہی آئی تھی، اب بچنے کی کوئی راستہ نہیں ہے، بہتر یہ کہ اس کی قبر پہ ہی چلے جائیں، اگر اندر ہی جانا ہے تو کسی ڈھنگ کے آدمی کے ساتھ ہی جائیں گے. خیر کہنے کہ ہم استغفار توبہ چلا کر کے اس کی قبر پہ پہنچ گئے. اور جناب جب قبر پہ پہنچے تو جس ٹائم پہ اس نے کہا تھا وہاں آئے، اور اسی نے کہا کہ فلانی تو نے کہا تھا آ جائیں ہم آ گئے، تو دروازہ کھلا قبر میں سے سیڑھیاں بنی ہوئی، بسم اللہ اندر آئیے. اندر گئے جناب، کہ نہیں اندر جا کے دیکھا صاحب دنیا ہی کچھ اور ہے، باغ نہیں ہے، محل بنا ہوا ہے، گھر قبر یہ وہ سب کچھ موجود. کہیں ہم اندر گئے اس کو دیکھا، ایک نوکر اس کے پاس لے کر گیا، اس نے خوش آمدید کہا اور وہ فروٹ وغیرہ رکھے، تو وہ جو سنا رہا ہے اس نے کہا جب یہ سب کچھ ہم نے دیکھا تو سب سے پہلے یہ سوال آ رہا تھا واپسی کا کوئی راستہ ہے یہی رکنا ہے یہ پہلے بتا دے بھائی. تو کہنے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا یہی رکنا ہے یا ابھی واپس جانا ہے؟ کہنے کہا نہیں تھوڑی دیر کے لیے واپس جانا ہے ابھی. تو ٹھیک ہے پھر کھاتے ہیں. خیر وہ کھا پی لیا اور اس کے بعد اس سے پوچھا کہ بندہ خدا یہ سب کیا ہے؟ کہنے تم لوگ پچھلی دفعہ آئے تھے تو مجھے اجازت نہیں تھی، مجھے اجازت نہیں تھی اس سے میں بلا نہیں سکا. پھر میں نے معلوم کیا اور پوچھا کہ کیا مجھے اعمال کے باوجود جو میں نے اچھے برے جو کچھ بھی کیے اجازت ملتی ہے کہ کسی زندے کو بھی اندر نیچے بلاؤں؟ تو مجھے اجازت ملی ہے، اب آؤ رکو دیکھو اور جاؤ تاکہ تمہارے لیے عبرت بنے کہ نیچے بہت کچھ ہے. اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، اپنی جگہ طے کر لیں. جو کچھ ہے حق ہے، موت حق ہے، قبر حق ہے، برزخ حق ہے، سب کچھ حق ہے، اپنے آپ سے پوچھ لیں معتقد ہیں یا نہیں ہیں. ادھر کچھ نہیں ہے, 40-50 سال اس سے زیادہ نہیں ہے, اس میں سے بھی زیادہ تر تو ہم سب سے زیادہ تر لوگوں کا گزر چکا ہے. عرض کرتا تھا میں اس سے پوچھا یہ مقام ملا کیسے تجھے, اس سے پوچھا کہ یہ مقام کیسے ملا. اب خدا نہ کرے ایسا نہ کہ میں دو واقعات مکس کر گیا ہوں, لیکن بہرحال مجھے یاد آتا ہے اسی کا حصہ تھا. اس سے پوچھا مقام کیسے ملا, کہنے لگا دیکھ بھائی میں تو قصاب ہوں, گوشت بیچتا تھا. لیکن ایک طریقہ تھا, اگر کانٹے پہ گوشت رکھا ہو اور اذان کی آواز آئے تو مسجد میں جاتا تھا, پھر گوشت نہیں بیچتا تھا چاہے کانٹے پہ رکھا ہو, یہ میں کرتا تھا. کچھ چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو سمجھ جانی چاہیے, اور دوسرے سمجھیں یا نہیں سمجھیں ہم اہل ولایت کو اچھی طرح سمجھ جانی چاہیے. اگر ہم یہ چیزیں سمجھ گئے اور کر گئے بس دنیا پار, یہ چند سال گزر جائیں گے اس کے بعد پھر ایک دنیا زندگی شروع ہو جائے گی, وہ زندگی وہ لمبی زندگی پتہ نہیں کب تک چلنے والی, وہ اچھی چاہیے. یہاں تھوڑی سی قربانیاں دینی ہیں, یہاں تھوڑا سا ایثار کرنا ہے, تھوڑا سا نفس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے, معاملہ آسان ہے. اور خدا نمتان نے اپنے دین میں بہت سختی نہیں رکھی ہے, خدا کا دین سخت نہیں ہے. جرم اتنا آسان ہو رہا ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اطاعت سخت ہے. اطاعت سخت نہیں ہونی چاہیے, اطاعت آسان ہونی چاہیے. مثلا خدا سے ڈروں یا انسانوں سے ڈروں, کس سے ڈروں؟ اپنے مستقبل سے ڈرو, غم سے ڈرو, انسانوں سے ڈرو, حادثوں سے ڈرو. ان سب سے ڈرنے کی بجائے ایک خدا وحدہ لا شریک سے ڈر لو بھائی, ایک خدا سے ڈر لو باقی سارے غم سے نجات. اب ایک بار بار کڑ کڑ کے مرنا ہے تو غیر خدا سے ڈرو, ایک دفعہ خدا کے سامنے ڈر لو معاملہ ختم. یہ ہم لوگ طے کر لیں تو بہت کچھ آسان ہو جائے ہم لوگوں کے لیے کہ بھائی ٹھیک ہے. یا تو یہ سوچو لوگ کچھ کریں گے تو پھر ان لوگوں سے ڈرو, ان کے کہے سے سنو, ان کے کہے سے اثر لے لو. کسی نے تعریف کر دی تو خوش ہو جاؤ, کسی نے تعریف نہیں کی تو ناراض ہو جاؤ, کہیں پہ غم کھاؤ کہ اس نے توجہ کیوں نہیں دی. یہ سب باتیں چلتی رہیں گی, پھر زندگی عذاب ہے, پھر زندگی عذاب ہے. 100,000 لوگ آپ کے اطراف میں, سب کو خوش کرنا ناممکن ہے, سب کو خوش کرنا ناممکن ہے. آسان کام یہ ہے کہ اپنے ہر کام کے پیچھے خدا کو خوش کر لو. اب لوگ خوش ہیں یا نہیں ہیں اس سے کچھ زیادہ سروکار نہیں رہے گا. ہاں ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے کہ غلط کام سے لوگ ناخوش ہوں, اپنا کام صحیح کرنا ہے, باقی لوگوں کی پرواہ نہیں کریں, باقی زندگی آسان ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں یوں سمجھ میں آیا ہے کہ یہ جتنی چیزیں تبدیل ہونی ہیں ان سب کے پیچھے بنیاد یہی ہے. مثلا ہم اور آپ ظالم حکمرانوں سے عاجز آ گئے, اپنے ملک کے ظالموں سے بھی, باہر رہنے والے ظالموں سے بھی, چھوٹے چھوٹے ظالموں سے بھی اور بڑے بڑے ظالموں سے بھی, اس امریکہ سے لے کر اس مثال کے طور پر محلے میں موجود کسی ظالم تک سب سے عاجز آئے ہیں. ان ظالموں سے لڑنے کا راستہ بھی یہی ہے, پہلے خدا کے عقیدے کو مضبوط کر دیا جائے, پھر ظالموں سے لڑنا آسان. اگر خدا نہ کرے عقیدہ مضبوط نہیں ہوا پھر کوئی ظالم سے نہیں لڑ سکتے. جب بھی لڑنے لگیں گے وہ دو دھمکیاں دے گا ہم ڈر جائیں گے, وہ کہے گا میں یہ چھین لوں گا میں ڈر جاؤں گا کہ ہاں یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے, طاقت تو اس کے پاس بہت ہے, چھیننے بھائی تو چھین لے گا. اور اگر کہیں خدا کو جانتے ہوئے تو وہ لاکھ دھمکی دے, جو حدیث عنوان بصری میں تھا کہ کوئی تمہیں دھمکی دے تم اس کو خدا کی یاد دلاؤ, اس کے لیے استغفار کرو, روٹین بنا لیں, جیسے کوئی دھمکی دے اس کو خدا کی یاد دلائے. کہ بھائی خدا بھی ہے تم ہی نہیں ہو یہاں پر, اور اس کے لیے تنہائی میں استغفار کریں کہ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا میں بخشتا ہوں. پھر دیکھیں خدا کیسے صحیح کرے گا, آپ جواب نہ دیں تاکہ خدا کا نظام جواب دے, بہت طاقتور جواب دے گا. میں اور آپ نے جواب دینے کی کوشش کی, ہمارا اور آپ کا جواب نہیں چلے گا, طاقت لڑانی پڑے گی, غم و غصہ بھی ہوگا, ساری باتیں ہوں گی, سناتا ہے دھمکے دیتا ہے دینے دیں, آپ اس سے خدا کی طرف ریفر کر رہے ہیں. معاملے کو جانے دیں پھر زندگی آسان. یہ آیت اللہ شہابادی ایک دفعہ کسی حمام میں گئے. پہلے زمانے میں ہر گھر میں حمام نہیں ہوتے تھے, محلے محلے کے اندر حمام بنے ہوتے تھے, لوگ وہاں جا کے نہاتے تھے, اس میں علیحدہ کیبنز بھی ہوتے تھے اور ایک حوض بھی ہوتا تھا بارہ. تو وہ جناب علی کہیں حمام کے نہانے کے لیے کہیں پر مشغول تھے شاید, تو باہر کوئی فوجی آیا, اس نے کچھ الا بلا بک دی, کون ہے اتنی دیر لگا رہا ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ آواز سنتے رہے, باہر نکلے اپنے چلے گئے. تھوڑی دیر میں وہ آدمی اندر گیا پھر واپس نہیں آیا, لاش باہر آئی. لوگوں نے دیکھا کہ ہاں یہ شاہ آبادی کچھ نہیں بولے تو یہ بدبخت مارا گیا, اگر کچھ بول دیتے تو شاید بچ جاتا. یہ ہم کو اگر ہمیں یقین ہو جائے نا کہ ہم کام صحیح کر رہے ہیں پھر دھمکیوں سے مت ڈرے, دیں اس کو دھمکیاں دینے دو, اس کو کر کیا لے گا. کاش ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا, نظام خدا کا ہے, اس کے ہاتھ میں جو بندوق ہے یہ بھی خدا کی ہے, جو گولی چلائے گا یہ گولی جن قوانین کے تحت چلے گی خدا نے بنائے, یہ گولی جب جسم سے ٹکرائے گی خدا کے قانون کے تحت ٹکرائے گی, اگر جسم میں جا کے پھٹے گی تب بھی خدا کا قانون ہے, یہ جسم بھی خدا کے ہاتھ میں, سب کچھ خدا کے ہاتھ میں, تو پھر اس کی گولیوں سے کیا ہونا ہے. اگر میں مر بھی گیا تو میری روح کہاں جائے گی, خدا کے پاس, اور میرے جو بچے پڑے رہ جائیں گے وہ کہاں جائیں گے, یہ بھی خدا کے پاس, تو کیا نقصان ہوا, نقصان کہاں ہے. کوئی کھاتا نقصان کا نہیں ہے اگر کھاتا خدا کے پاس ہے, اور جتنے اکاؤنٹ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہیں سب خسارے کے ہیں, تو کچھ ایسا کریں کہ اکاؤنٹ خدا کے پاس کھل جائے. کاش ہم لوگ ایسے ہو جائیں, اور ظاہر میں اس معاملے میں خود غرض ہوں, خدا سے کہوں گا پہلے خدا مجھے ایسا کر دے, یہ لوگ تو شاید ہو ہی جائیں گے کہیں نہ کہیں. اس معاملے میں خود غرضی اچھی ہے, انسان اپنے لیے پہلے مانگ لے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. ابھی جیسے نعرہ حیدری لگا, ہم لوگ مولا امیر المومنین سے نصرت طلب کرتے وقت جو بالکل صحیح جگہ ہے وہاں کم نصرت مانگتے ہیں, چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ زیادہ نصرت مانگتے ہیں. جن جگہوں پر اگر مولا امیر المومنین کا ساتھ نہ ہو تو چل ہی نہیں سکتے وہاں نہیں مانگتے. اچھا وہاں بغیر ان کی مدد کے چل ہی نہیں سکتے, اور جو چھوٹی چھوٹی دنیا کے اندر سلپ ہو رہے ہیں لڑک رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ مدد کر دیں, تو بھائی اس میں نقصان بہت کم کا تھا, وہ جو بڑی جگہ تھی وہاں اصلی نقصان تھا. بس آپ زندگی کا کوئی اہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں وہاں کہیے مولا مدد کر دیں, میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں مجھے نہیں معلوم یہ فیصلہ کیا کروا دے گا, کوئی صحیح فیصلہ کروا دیں. دماغ میں کوئی چیز آ رہی ہے کرنے کی, ان سے کہیں مولا اس کام کو کروا دیں, اور اگر کرنے کا نہیں ہے تو دماغ سے نکلوا دیں کسی طریقے سے, نہ دماغ میں رہے گا نہ میں کروں گا. جتنا نصرت مانگنی ہے وہ اس ہدایت کے معاملے میں مانگیں. اب مثال کے طور پر مانویت کا معاملہ ہے, پر کریں تڑپ ہے کہ ہاں بھائی کوئی مانویت ہونی چاہیے, دیکھ رہے ہیں زور لگا رہے ہیں دم کا لگا رہے ہیں کچھ ہو نہیں رہا ہے, یہ وہ جگہ جہاں اسے نصرت مانگے کہ مولا اتنی دفعہ یا علی مدد کہہ کے زندگی گزاری ہے, اس جگہ پہ آپ کی مدد ہو جائے تو کام بن جائے گا, نہیں ہوئی تو پھر کچھ نہیں ہے. پھر یہاں پر وہ صحیح جگہ جہاں مدد مانگنی ہے وہ یہ, اور وہاں سے لطف و کرم آنا شروع ہو گیا, بس یہ وہ جگہ ہے جو فارسی میں کہتے ہیں بیزن گاہ, وہ جگہ جہاں پہ مارنا ہے اصل میں, وہاں سے کوئی نصرت آ جائے کسی طریقے سے. اچھا نصرت کو لانے کا طریقہ کار کیا ہے, کوئی مخلصانہ عمل کرے اور سودا کرنا ہے, کوئی خالص عمل کریں بغیر کسی کو اطلاع ملے کسی کو پتا نہ چلے انتہائی خاموشی سے کوئی خالص عمل, اور مرامین سے کہ مولا پسند آیا اس کے صدقے میں کچھ دے دیں. چھوٹا سا خالص عمل چاہیے اس کے صدقے میں مانگ دیں. لین دین یہاں کاروبار ہے لیکن صرف خالص چیزوں کا ہے, دو نمبر کا کاروبار نہیں ہے یہاں پر. اگر دو نمبر کا کاروبار کیا تو وہ چیز ملے گی جو چھوٹی ہوگی, اصلی کام کرنا ہے خالص کاموں پر کریں, خالص ترین کاموں پر کریں. اس سے مولا سے کہیں کہ مولا اس کے صدقے میں کچھ کر دیں. اچھا وہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, سب سے بڑی چیز دیں گے تو کیا دیں گے؟ سب سے بڑی چیز معنویت ہے، سب سے بڑی چیز تزکیہ نفس ہے، پاکیزگی دیتا ہے. پاکیزگی دینا سب سے بڑی نعمت ہے، اس پاکیزگی کے ساتھ علم ملے وہ بڑی نعمت ہے. علم ملے پاکیزگی کے ساتھ ملے یہ بڑی نعمت ہے. وہ روایت یاد ہے نا آپ کو کہ کسی سے پوچھا مولا نے کہ بڑی چیز کیا ہے، تو اس نے کہا علم معه حلم، علم ایسا ہو جس کے ساتھ حلم ہو، بردباری ہو انسان کے اندر، قناعت ہو، یہ سب چیزیں. پھر پوچھا اور کیا ہے، تو اس نے مختلف چیزیں بتائیں کہ مال ہو جس کے ساتھ مروت ہو، مال ایسا ہو کہ بے حیا نہ ہو، مال ایسا ہو جس میں مروت دکھائے. تو جو مانگنے کی چیز ہے اہل بیت سے وہ تزکیہ نفس سے، نفس کی پاکیزگی ہے. اس کے لیے کیا کریں، اس کے لیے کوئی پاکیزہ عمل انجام دیں. وہ پاکیزہ عمل کیا ہو سکتا ہے ہماری زندگی کے اندر؟ وہ پاکیزہ عمل یوں لگتا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ نے کسی کو واقعاً مصیبت میں دیکھا، انتہائی خاموشی کے ساتھ بغیر کسی اور لین دین کے آپ اس کے کام آ گئے، اسے فارغ کر دیا، کر لیا. اب طلب کریں اہل بیت سے کہا مولا چھوٹی سی خدمت کی پسند آئی ہے تو کچھ دے دیجیے. یہ مانگنے کی صحیح چیز نظر آتی ہے. ان کے کسی چاہنے والے کے کام آئے، ان کے چاہنے والے کے کام آئے پر خلوص. یہ ہماری طرح نہیں ہے جو اعلان کر رہے ہیں، بس اگر ہم اس کو کہنا کہ ہم کام آ رہے ہیں تو یہ اعلان ہو رہا ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اتنی لوگوں کے سامنے اعلان کرنا تو اس میں تو پتہ نہیں نیتیں کہاں رہ جاتی ہیں، سچی ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، کیا بن جاتی ہیں، اس کا میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. لطف کرم کر دیں ایک علیحدہ مسئلہ ہے. صحیح کام وہ ہوگا جو پرخلوص ہوگا، خاموشی سے ہوگا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور اس کے اوپر بہت کچھ ملنا ہے. ویسے ایک اور راستہ بھی ہے، جس جگہ گناہ کی جگہ پھنس جائیں اور اپنی پاکیزگی کو محفوظ کر کے باہر آ جائے، یعنی ایسی کوئی پوزیشن آ جائے کہ جہاں گناہ ہے پھنس گئے کسی بھی وجہ سے، اب یہاں گناہ بہت آسان ہے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، آپ پاکیزگی کے ساتھ باہر آ گئے، اس سے بہت کچھ ملتا ہے. جو جتنی دیر گناہ کے ایکسپوجر پر پھنسے اور اپنی پاکیزگی کو محفوظ رکھے، اس پر ملتا ہے. اس کے بہت سارے واقعات ہیں جو ابھی میرے ذہن میں اچانک آئے چلے جا رہے ہیں، لیکن میں ابھی کنٹرول کر رہا ہوں تو سب بولنے کی عادت دیر لگے گی کر. لیکن بہرحال ایسی چیزیں بہت ہیں جو گناہ کی جگہ پہ پہنچ گئے خدا نہ کرے کسی بھی وجہ سے، اور گناہ نہیں کیا. مثلا یہ جو ابن سیرین کا تذکرہ اتنا زیادہ ہے تعبیر خواب کا، اس بندہ خدا کا معاملہ یہی تھا کہ کسی عورت کے سامنے پہنچ گئے جو اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہ رہی تھی، اس نے اپنے آپ کو نجاست میں لتھڑ لیا. وہ عورت دیکھ کے متنفر ہو گئی کہ اس گندگی کے ساتھ ایسا کیا کرنا ہے، باہر بھیج دیا اس کو. اپنے آپ کو گندگی میں لتھڑ کے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا. اتنا کوئی پاکیزگی دکھا دے کسی گناہ کے موقع پر، اجر بہت ہے، پھر ثواب بہت ہے. تو آپ اور میں چھوٹے چھوٹے طریقوں سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ جیسے، ہم لوگ کیا ہے بے پردگی بہت زیادہ ہے، اس خاطر وہ گناہ اس عورت کے سر پر ہے جو بے پردہ ہے، بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی ان خواتین کو. تو مثلا اگر کبھی ایسے کسی موقع میں پڑتے ہیں، مثلا دیکھتے ہیں کہ شیطان مائل کر رہا ہے کسی آنکھوں کے گناہ میں اور آپ نے کنٹرول کر لیا، اس گناہ سے بچا لیا اپنے آپ کو. اور میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ ٹیلی ویژن کا معاملہ بہت خراب ہے، اس کا ہمیں کوئی اعتبار سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی ہمیں یوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے یہ بہت بڑی آفت ہے، کوئی کاش اس آفت کو ہم اور آپ مکمل گھروں سے نکال پاتے. کوئی ممکن ہے کہہ رہا ہے کہ مثلا ہم ٹیلی ویژن رکھتے ہیں مجلسیں دیکھنے کے لیے، درس وغیرہ دیکھنے کے لیے، چلیے وہ علیحدہ معاملہ ہے، اس کو ہم نہیں چھیڑ رہے. جب ہم کہتے ہیں گھر سے نکال دیں، یعنی وہ جو فحاشا چینلز کے اوپر آ رہے ہیں اس کو ہم عرض کر رہے ہیں کہ اس کو بالکل ہی اپنی زندگی سے نکال دیں، ورنہ مثلا اور دوسرے کوئی اچھا کام نظر آتا ہے اس کے لیے. کل بات یہ سمجھ میں آتی ہے، ٹی وی کو تفریح کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے. تفریح کے لیے خدا نے زندگی دی ہے، تھوڑا بہت ادھر ادھر جائیں، طبیعت سے جو نیچر ہے اللہ کی اس سے کچھ لطف اٹھانے کی کوشش کریں. البتہ ممکن ہے کوئی یہ کہے کراچی میں جتنی ایسی پاکیزہ جگہ ہے وہاں پر بھی ناپاکیزگی اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی فائدہ نہیں رہا ہے، ڈھونڈنا پڑے گا، پرسکون جگہ ڈھونڈنی پڑے گی. تو اپنے آپ کو اس پاکیزگی کے اندر لانے کی کوشش کریں. بعض اوقات خدا نے مثال میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہت کچھ رکھا ہوا ہے. مثال کے طور پر اگر چھوٹے چھوٹے فلیٹوں سے کہیں سے آسمان نظر آئے تو کہیں کبھی آسمان کو دیکھ لیا کریں، دیکھیے اس آسمان کو کتنا وسیع ہے، کتنا وسیع ہے، خدا کی قدرت کتنی وسیع ہے، اور میں ایک کیڑے کے برابر بھی نہیں ہوں، اور وہ مجھ سے کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں پورا کروں گا، کیا حیثیت ہے میری اس پوری وسیع کائنات میں، اربوں کلومیٹر تک چلنے والی کائنات، کروڑوں اربوں ستارے سیارے، نہیں معلوم ان کے اندر کیا کیا، اور 6 ارب 6.5 ارب انسانوں میں ایک حقیر کیڑا زمین کے اتنے سے چھوٹے سے ٹکڑے پہ 7 سال کے لیے کھڑا ہونے والا، جس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، اس کو خدا خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، اور ان سے کہو کہ میں ان کے دلوں سے زیادہ نزدیک ہوں. اللہ عجب عظمت، ذرے کو خاک کرنے والی بات ہوئی نا، یہ خدا کا نظام ہے، خدا اس طریقے سے کرتا ہے، خلوص قبول کرتا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو عامر المومنین کے خلوص قبول کرنے پر، درود بن محمد و آل محمد. شاید پہلے کبھی سنایا ہو تو معاف کیجیے گا، میں سے محافظہ اتنا اچھا نہیں ہے، پھر یہ کہ اگر میں ایک چیز ایک دفعہ سناؤں دوبارہ نہ سناؤں تو میں بولوں گا کیا، مجھے تکراری باتیں کچھ تو کرنی ہے، اتنا تھوڑی میرے پاس میٹر. بلا کر وہ ایک شاعر تھا، وہ امیر مومنین کے روزے پہ پہنچتا ہے، ایک بڈھنگا سا شعر بولتا ہے، بڈھنگا سا، میں ذہن میں نے سوچا تھا یہ فارسی کا شعر حفظ کر لوں گا تاکہ ذہن سے نہ نکلے، لیکن وہ تھوڑا سا حفظ کچھ دن تک تو یاد رہا، پھر دوبارہ نہیں دہراتا میں ذہن سے نکل جاتا. اس نے ایک شعر بولا، ابھی اس نے بولا تھا اچانک اوپر جو لگے ہوئے فانوس تھے ان میں سے ایک فانوس اس کے سامنے گرا، اس نے پکڑ لیا، خادموں نے دیکھا کہ یار یہ فانوس گر رہا تھا اس نے کیچ کر لیا. برحال وہ آیا خادموں کے پاس کہنے لگا دیکھو یہ فانوس غلطی سے گر گیا ہے، میرا نہیں ہے، یہ اوپر سے گرا، رکھ لو. ٹھیک ہے شریف آدمی ہے لیکن نہیں جا رہا ہے اب جلدی. وہ آیا دوبارہ پھر امیر مومنین کے سامنے وہی شیر پڑا تھا، مولا مجھے کچھ دے دے، دھڑ سے وہ فانوس پھر گرا. اب لوگوں نے دیکھا کہ بھائی یہ کیچ بھی نہیں کر رہا تھا پھر بھی اس کی گود میں گرا ہے. تو خادم تھوڑے سے کھٹکے کہ یار کچھ معاملہ کچھ ہے، بل وہ شریف آدمی پھر آیا، کہنے لگا بھائی یہ میرا نہیں، اوپر سے گرا ہے، دے دیا. اس کے بعد وہ پھر گیا امام کے روزے کے سامنے، پھر وہی شعر پڑھا اور کہا مولا مجھے کچھ دینے. اب لوگوں نے دیکھا فانوس ادھر والا گرا لیکن ادھر اس کی گود میں آ گیا. اچھا اب خادموں کو یقین ہو گیا کہ بھائی اسی کا ہی ہے یہ. وہ آیا اس نے کہا بھائی یہ میرا نہیں ہے، گرا ہے. کہنے لگا نہیں نہیں بھائی یہ تیرا ہی ہے، اب تو لے جائے، اب بھی رکھیں گے، بعد میں مولا سے کچھ ڈانٹ بانٹ پڑے گی، معاملہ خراب ہو جائے گا، جاؤ لے جاؤ. کہنے لگا میں کہاں لے کے جاؤں؟ تو جو خادموں کا رئیس تھا وہ آیا، کہنے لگا ایسا کرو اس کی قیمت اتنی بنتی ہے، ہم سے پیسہ لے جاؤ، یہ ہمیں دے جاؤ صحیح کر یار، اوپر لٹکائیں گے اس کو، پیسہ لے جاؤ اس کا جو امیر مومنین نے دیا ہے. اس کو پیسہ دیا، اس کو بھیج دیا. وہ بڑا خوش خوش اس نے کہا چلو یار مولا کے در سے ملا پیسہ گیا. ایک اور کھڑا تھا شاعر، اس نے دیکھا یار بڑا عجیب بے تھکا تھا شعر پڑا تھا، اتنے پیسے مل گئے اس کو. کہنا اچھا ٹھیک ہے اب میں لاؤں گا. اگلے دن آیا ایک اتنی لمبی قصیدے کی، وہ لایا اس نے جناب کڑا کے اوپر دیکھا فانوس کہاں ہے، اس کے نیچے کڑا قصیدہ پڑا پورا، اتنا لمبا قصیدہ پڑا کوئی فانوس نہیں گرا. کہنا اچھا بات نہیں بنی. اگلے دن گیا پھر ایک فانوس دیکھ کے کھڑا ہوا، پھر ایک قصیدہ پڑا کچھ بھی نہیں. تیسرے دن پھر قصیدہ پڑا کوئی فانوس نہیں گرا. برا نہیں مانیے گا یہ بےچارے بعض لوگ کم ذہن کے ہوتے ہیں نا، تو اس نے یہ کہا کہ مولا امیر المومنین آپ ہیں، حیدر کرار آپ ہیں، صاحب ذوالفقار آپ ہیں، شعر کا ذوق اچھا نہیں ہے. نعوذ باللہ، پھر نعوذ باللہ، بےچارا دل کا چھوٹا اب سب کچھ اچھا ہے، آپ کا شعر کا ذوق عجیب سا ہے، وہ بڈھنگا شعر پڑھتا ہے اس کو اتنا دے دیتے میں اتنے اچھے اچھے شعر پڑھے کچھ نہیں دیا. خیر چلا گیا رات کو امیر مومنین، بے وقوف شعر کا معاملہ نہیں خلوص کا معاملہ ہے، تیرے دل میں دولت کی طلب ہے تو کوئی ہم کو شعر سنانے آیا تھا، اگر وہ شعر نہ سنا تھا پہنچ رہے تھا تو کون سے ہمارے لیے شعر کہنے دے. کہنا مولا سے غلطی تو ہو گئی، اب تو کچھ دے تو دیں، اب چاہیے تو ہے. مولا نے کہا اچھا ایسا ہے ایک شعر بتاتا ہوں، آدھا مصرع، ایک مصرع، ایک شعر ہے دوسرا مصرع بتا رہا ہوں. اس کا پہلا مصرع ہندوستان کے ایک نواب نے کہا ہے، وہ بیچارہ گھوم رہا ہے کہ دوسرا مصرع کوئی صحیح مل جائے، وہ اس کو مل کے نہیں دے رہا ہے. تم جاؤ، اس نے کہا بھائی جو دوسرا مصرع صحیح لگائے گا اس کو میں آدھی دولت دوں گا اپنی، جاؤ یہ دوسرا مصرع اس کو سنا دو. سب وہ گیا خوش خوش اس نے دوسرا مصرع دیکھا کہنے لگا پتہ نہیں پہلا کیا ہوگا سمجھ میں نہیں آیا خیر وہ دوسرا مصرع اس نے لیا وہ لے کے چلا گیا اور اس نواب کو ڈھونڈا ڈھانڈا وہاں پہنچا اس نے کہا بھائی تم نے کوئی پہلا مصرع کہا ہے کہنے لگا ہاں کہا ہے کہ دوسرے مصرع پہ آدھی دولت دے گا کہنے لگا ہاں میں دوں گا کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے دوسرا مصرع یہ ہے اچھا پہلا مصرع کا ترجمہ دوسرے مصرع کا ترجمہ عرض کرتا ہوں اس نے پہلا مصرع یہ بولا تھا کہ مولا ایسے ہیں کہ اگر ذرے کو بھی دیکھ لیں صحیح ہے اب یہ کہہ کے پھنس گیا جب ذرے کو دیکھیں تو مولا کیا کر دیتے ہیں اب پھنس گیا کہ میں دوسرا مصرع کہاں سے لاؤں تو مولا نے جو دوسرا لگایا وہ یہ تھا کہ مولا ایسے ہیں کہ اگر ذرے کو بھی دیکھیں تو زمین سے فلک پر پہنچا کے سورج بنا دیتے ہیں دوسرا مصرع یہ لگایا اس نے کہا ٹھیک ہے یہ مصرع چاہیے پھر اس سے اس نے اس سے کہا بھائی ذرا یہ بتا تو شاعر نہیں ہے یہ بتا یہ دوسرا مصرع کہاں سے لایا تیری عقل میں تو نہیں آنے کا یہ دولت تو دے دوں گا لیکن یہ بتا یہ دوسرا آیا کہاں سے پھر اس نے ساری داستان سنائی تو وہ اور نواب بےچارا خوش ہوا کہ میرے شعر کو مولا نے قبول کیا اور اتنا قبول کیا کہ دوسرا مصرع خود لگا کے دیا پر مولا کی شان یہ ہے خلوص مانگ رہے ہیں کوئی خلوص لے آئے الٹا سیدھا شعر پڑے تو وہ کوئی مشکل نہیں ہے ایک آدمی کا واقعہ لکھتے ہیں کہ قافلے سے گیا زائر تھا پتہ نہیں ایران کا کون سا شہر تھا اس کا زائر زیارت کرنے کے لیے گیا قافلے کے ساتھ اچھا نہ اس کو عربی آتی تھی نہ فارسی کچھ نہیں آتی تھی کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتا تھا زیارت کے لیے گیا سید الشہدا کی روضہ مبارک کے اوپر پہنچ گیا قافلے سے بچھڑ گیا اب لاگ اس نے ڈھونڈا کہ وہ جو کاروان کا سالار تھا وہ مل جائے تاکہ زیارت تو پڑھائے کسی طریقے سے کوئی زیارت پڑھانے والا نہیں بڑا پریشان ہوا کیا کروں کیا کروں بالآخر وہ اسی طرح حرم میں سے گھوم کر کاروان میں واپس آ گیا کاروان سرا سے آ کے اس نے کہا بھائی تو کہاں چلا گیا تھا یار میں پہلی دفعہ زندگی میں حرم میں گیا وہ بھی زیارت نہیں پڑی ایسے ہی گھوم کے واپس آ گیا تھوڑی دیر میں وہیں عراق کے نجف کے ایک عالم اس کاروان پہ پہنچے یعنی کہ فلاں آدمی یہاں پہ ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے اس کو بلایا وہی تھا جاہل کہا بھائی تو آج زیارت پہ گیا تھا کہنے ہاں کہنے لگا مولا نے کہلوایا کہ تمہاری زیارت قبول ہے اور رونے لگا کہنے لگا میری زیارت میں زیارت پڑی ہی نہیں ہے زیارت کیسے قبول ہوگی کہنے لگا نہیں تم نے کچھ کیا ہے زیارت قبول ہے کہنے لگا ہاں بھائی ایسا تھا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں تو اپنی زبان میں اس کی جو لوکل لینگویج تھی اس میں اس کو اپنی زندگی میں دو مصرے یاد تھے دو مصروں کا ترجمہ یہ تھا کہ سبزی درخت پرندے اور پتے سب کہہ رہے ہیں یا اسے بس کہنے لگا میں زیارت تو جانتا نہیں تھا میں نے کہا یہ ایک شعر آتا ہے یہی پڑھ پڑھ کے طواف کروں معاملہ اسی کا ختم کروں وہ نہیں پڑا اس چکر میں سادگی کے ساتھ اپنے دل سے میں نہیں کہہ رہا زیارت نہیں پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے خلوص سے پڑھنی خلوص چاہیے یہ تمام معاملات ایک لفظ پر ہیں خلوص پر اور کچھ نہیں یہاں پر باقی سب چیزیں وسیلے ہیں جو جمع ہو رہے ہیں تاکہ خلوص بنے جو میں اور آپ جمع ہو رہے ہیں اس لیے جمع ہو رہے ہیں ایک ماحول بنے اس ماحول کے اندر میں اور اب دنیا سے تھوڑا سا کٹیں تاکہ یہاں پر خلوص بنے اب یہ کہ میں جانتا ہوں میں ناقص ہوں آپ جانتے ہیں آپ ناقص ہیں تو ہم 10 لوگ جمع ہوئے ہیں تاکہ ہمارے نقص کے مقابلے میں جو چھوٹے چھوٹے پر خلوص دے لیں وہ جمع ہو کر اس بارگاہ حسینی میں ایک یا حسین بول رہے اور وہ مولا قبول کر رہے ہیں بس ساری جد و جہد اسی بات پر ہے کہ ہم سے کوئی پرخلوص کام ہو جائے اور اس پر ہم کہیں گے مولا آپ کے ماننے والے ہیں کچھ نہیں کر سکے یہ کیا ہے اب اس میں کوئی پانی اور پیاس کے وقت یا حسین بھی شامل ہے کبھی پانی پی رہے ہیں شدید پیاس لگی ہے بہت پیاس ہیں پانی پی تو ایک دفعہ کہتے ہیں مولا آپ کی پیاس زیادہ تھی ہماری پیاس کم ہے دو جملے بول دیں سید الشہدا کے لیے 10 دفعہ سوچتا ہوں اپنے بچوں کو پیار کرنے سے پہلے سید الشہداء کے بچوں کو یاد کر. سید الشہداء کے بچے بڑے مظلوم تھے, ساری دنیا کے بچوں کو انہوں نے پالا, ان کے بچوں کے ساتھ یہ سن. سید الشہداء کی مظلومیت تھی واقعہ, ان تمام مصیبتوں کو جھیلتے رہے, اور ہم نے سید الشہداء سے کیا کہنا ہے, وہ تو سید الشہداء نے جھیل لیا نا, وہ تو سیدہ کے مبارک دل نے جھیل لیا جو کچھ جھیلنا تھا. اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیں تو خدا نے بتانے ایک ذریعہ دے دیا ہے کہ بیوی سے کہیں بیوی آپ کے فرزند کے چاہنے والے ہیں, اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. سارے اعمال وسیلہ ہیں اس وسیلے کے لیے کہ خلوص بنے, اور اگر ایک دفعہ پر خلوص ہو کر ایک ہی دفعہ یا حسین نکل آئے تو کافی ہم لوگوں کے لیے. اس کے لیے کوشش کریں گے, مشقت کریں, مومنوں کے کام آئیں, کسی کے پیاسے کے کام آئیں, کوئی کسی مشکل کے مارے کے کام آئیں, اور اپنی زندگی کے اندر سید الشہداء کو یاد کریں. تنہائی میں امام حسین کا تذکرہ کریں, تنہائی میں. میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں مجلس کے اندر, یہ ہم سب کے دل جمع ہوتے ہیں, سید الشہداء کو بلا رہے ہوتے ہیں کہ اے مولا اتنے ماننے والے جمع ہوئے ہیں, ایک نظر لطف نہیں ہوگی کیا؟ سب وسیلہ ہے. ہم جانتے ہیں مثلا میں کوتاہی کرتا ہوں, میری زبان سے جھوٹ نکلا ہے, لیکن مولا اس وقت تو سب صرف اس لیے بیٹھے ہیں آپ کی کوئی نظر لطف ہو جائے کسی طریقے سے. سب کے سب آپ کی نظر چاہتے ہیں, اور چونکہ میں اور آپ ایک امام کی امامت میں زندگی گزار رہے ہیں, وہ خود وارث حسین ہے, وہ خود حسین کا عزادار ہے, تو اپنے امام کو کہیں گے مولا آپ کے چھتے امجد کا واسطہ, ایک نظر لطف کر دے ہم پر. میں آپ کی نمائندگی میں عرض کر رہا ہوں, آپ کی نمائندگی میں عرض کروں گا مولا دس دن آپ کے نام سے جمع ہوئے ہیں, آج ہمیں کچھ دے کے بھیجے ہیں یہاں سے, ہم نے دس دن آپ کا نام لیا ہے. ہم آپ کا نام نہ لیتے پوری کائنات آپ کا نام لے رہی تھی, لیکن ہم یقین بھی کچھ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں, ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے مولا, آپ کی طرف سے مل جائے تو زندگیاں سنور جائیں گی, آخرت میں آپ کی طرف جائیں گے, ہمارا آپ کا ساتھ ہے. اب جو جملے اپنی قبر کے لیے کہہ دو آپ کی طرف سے کہہ رہا ہوں مولا, ایک شب تاریخ ہم نے قبر میں گزارنی ہے مولا, اپنی زیارت سے منور کریں گے ہمیں. ایک بہت بڑا اہل بیت کا چاہنے والا ایرانی شاعر تھا, کچھ وقت پہلے مر گیا, وہ بیچارہ بہت اچھا کہتا تھا, کہتا تھا مولا ادھر ادھر آتے ہمارے گھر نہیں آتے. مولا انہوں کے گھر اچھے لگے, ہمارا گھر برا لگا. اگر آپ ہمارے گھر نہیں آئے تو ہم نے اپنے گھر کیوں بلائے پھر, اسی لیے تو بلائے تھے, آپ کے ماننے والے آپ کے چاہنے والے, مگر آپ کا ہمارے گھروں میں دیکھیں پنجشن کے نام لٹکے ہوئے ہیں, کسی نے پنجتن کا نام لٹکا ہے, کسی نے آپ کا نام لکھا ہوا ہے, کسی نے مولا امیر المومنین کا نام لکھا ہے, سب نے جد و جہد کی ہے گھر آپ کے قدم کے لیے تیار ہو جائے. مولا کتنے لوگ شہید ہو گئے, کتنے لوگ دنیا سے آپ کے نام لے کر جاتے رہے. اب ایک اور جملہ کہوں, مولا دیر سے آئیں یا سویر سے آئیں مجھے زیارت سے تو محروم نہ کریں. مولا اگر میرا نصیب نہیں ہے زیارت کا تو میرے دل کو اپنی محبت سے مالا مال کر دے. آپ کی محبت چاہتے ہیں مولا, ہم مولا اگر واسطہ دینے سے کام چلتا ہے آپ کی بارگاہ میں چلتا ہے معلوم ہے مولا, آپ کو ابو الفضل عباس کا واسطہ, آپ نے خود کہا تھا نا کہ تم لوگ ابو الفضل کو یاد کرو میں آؤں گا. کہتا ہے ماں جدا نے فرمایا تھا, انہوں نے کہا میرے چاہنے والوں کو بتاؤ میرے بیٹے کے سینے سے تیر لگے زمین پہ کیسے آیا. سید الشہداء کے مسائل پر گریا کرتے ہیں, لیکن مجھے یوں لگتا ہے جیسے بیوی کی ذات وہ ہے جس پہ سب مل کر گریا کرتے ہیں. بیوی کی ذات پر سب مل کر گریا کرتے ہیں. اچانک ایک اور بات سمجھ میں آئی, ایک راوی کہتا ہے شب جمعہ علی اکبر کے مسائل پڑھ رہا تھا تو کسی نے اس سے کہا کہ شب جمعہ علی اکبر کے مسائل نہ پڑھا کر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا زہرا کو سنبھالیں یا زینب کو سنبھالیں. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانے داروں میں قرار فرما. اے خدا ہے تو نے شہادت کو مقام قرار دیا ہے اور ہم تیرے نزدیک مقام حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہیں پروردگار. شہادت کے قابل نہیں ہے لیکن کم مائگی کے ساتھ تجھ سے طلب کر رہے ہیں پاک پروردگار. تجھے سید الشہداء کی شہادت کا واسطہ, ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ, اہل بیت کی عظمت کو دیکھ, ان کے نام پر اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.